الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك من زانت به الأسر وعلى سامعين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شاید باری تعالیٰ ہے بے شک ان کا کام اللہ کے حوالے ہے پھر وہ جو کرتے رہیں وہ ان کو بتائیں گے پچھلی آیہ کریمہ کا حصہ جو ہے اس میں تفریق کے حوالے سے بیان فرمایا گیا ہے جو فرقہ بندی کی جاتی ہے اور بنیادی طور پر حدیث شریف میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ خط کھینچے زمین پر اور ایک خط سیدھا اور اس کے ساتھ متصل متعدد خطوط جن کا رخ سیدھا نہیں تھا کھینچ کے ارشاد فرمایا کہ صراط مستقیم ایسے ہے جیسے یہ سیدھا خط ہے اور اسے ہٹ کر جتنے راستے ہیں ان پر شیطان ہے اور وہ سارے راستے حق سے باہر ہیں۔ تو حدیث شریف کی اس مفہوم عالی پر جب غور کیا جائے تو بات بہت واضح ہے کہ جہاں جہاں جیسا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے اس میں کمی و بیشی ہر دو طرح کا تجاوز و کمی دونوں طرح زیادتی ہے اور جتنی کوئی زیادتی کرے گا جتنی کوئی آمیزش کرے گا اتنا وہ اصل سے دور ہو جائے گا اور جو کوئی جیسا کر رہا ہے تو فرمایا جا رہا ہے کہ ان کا کام اللہ کے حوالے ہے پھر وہ جو کرتے ہیں وہ ان کو بتائیں گے۔ ایک حصہ ہوتا ہے کسی کے سپرد کر دینا، ایک حصہ ہے کسی کے محفوظ ہونے کا سبب ہونا۔ سپرد امانت کے طور پر ہے، اس کی کمی بیشی نہیں ہے، اور کسی کو حفاظت کے حوالے سے کہ جیسا ہے ویسی حفاظت، چونکہ اللہ کریم کی شان قدرت ہے، وہ غفور الرحیم قادر مطلق ہے، کوئی شے اس کے دسترس سے باہر نہیں، خالق حقیقی ہے۔ تو اللہ کریم کے حوالے سے مراد کہ کوئی جیسا کام کر رہا ہے اسے محفوظ کر لیا جائے گا اور حساب کتاب کے دن، چونکہ یہ جتنا نظام حیات ہے یہ کوئی محض کھیل تماشا نہیں ہے، ایک مقصد ہے، اس مقصد کے حوالے سے قرآن و حدیث ہماری تعلیم فرماتی ہیں، سنت خیر الانام عملی صورت ہے اور اجماع ہم تک پہنچانے کا سبب ہے۔ اب اس ساری باریکی کو اور اس سارے حکم کو جو مخاطب ہے حضرت انسان، اللہ کریم نے اسے اتنی صلاحیت عطا فرمائی ہے کہ جو حکم ہے اس کے مطابق وہ سمجھ رکھتا ہے۔ اب اس سارے نظام حیات میں جیسا وہ عمل کر رہا ہے اس کا محفوظ ہونا، یعنی وہ جمع ہو رہا ہے اور ایک دن آئے گا کہ وہ سارا جو کچھ اس نے، جیسے ہم کہتے ہیں نا، آگے بھیجا، تو مراد یہ ہے کہ وہ جمع ہو رہا ہے اور جس دن اللہ کے حضور پیش ہوں گے اس دن وہ حساب کتاب میں لایا جائے گا۔ اور قرآن کریم بیان فرماتا ہے کہ اللہ کریم کسی کے ساتھ ظلم نہیں فرماتے، اللہ کریم کو مخلوق پر سختی کرنا پسند نہیں ہے۔ قرآن کریم میں متعدد جگہ اس طرح کے پہلو ارشاد فرمائے گئے ہیں جس سے بات واضح ہوتی ہے کہ جہاں جتنا کوئی نقصان اٹھاتا ہے وہ اپنے کسی عمل کے نتیجے میں نقصان اٹھاتا ہے۔ اللہ کریم تو ایسے مہربان ہیں، ایسے رحیم ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ بندے مومن کو کہیں کوئی ایک کانٹا اگر چپ جائے تو کتنی ہی اسے نیکیاں عطا ہوتی ہیں اور کتنی ہی اسے بخشش عطا ہوتی ہے۔ تو سمجھ آتی ہے کہ اللہ کریم کی عطا کو جب دیکھا جائے، اس کی معافی کو دیکھا جائے، تو اللہ کریم معاف فرمائے، میرے الفاظ کی کمی بیشی لیکن दिल कहता है कि ऐसे लगता है जैसे अल्लाह करीम बहानों से अपनी मखलूक को माफ फरमाते हैं, कि कोई बहाना हो जाए। क्योंकि कुरान करीम की आया करीमा ही बयान फरमाती है कि अल्लाह करीम ने रहमत को अपने ऊपर लाजिम कर लिया है, कुरान करीम की आया करीमा है। तो समझ आती है कि ये इतनी आम माफी और इतना करम और एहसान अल्लाह करीम को अपनी मखलूक कितनी प्यारी है, तो बहानों से वो माफी अता फरमाता। अब जिद और अनात, तकब्बुर, मुकाबिल आना, ये वो सूरतें हैं जो तबाही से अमकिनार करती हैं। तो जो कुछ जमा हो रहा है इसे वो फरिश्ते जो लिखने पर मुकर्रर हैं लिख रहे हैं, जैसा अमल है उस तरफ का फरिश्ता उसकी किताब में लिख रहा है। फरमाया कि फिर उन्हें बताया जाएगा, यानी वो हिसाब किताब के दिन ये सूरत पेश आएगी। आज मौका है मौजूद सामीन फराम अपने आमाल को दुरुस्त करने का, आमाल की दुरुस्ती के लिए रहनुमाई मौजूद है, रहनुमाई को समझते हुए और अमली सूरत तक पहुंचना, ये इस्तादाद अल्लाह करीम ने हर इंसान को अता फरमाई। यहां एक पहलू को जरूर नहीं भूलना चाहिए कि इबादत की दावत, इबादत का इख्तियार करना और इबादत की दावत, सबसे पहली जो जिम्मेदारी है वो अपना जो हुक्म है अपने लिए उसका समझ करते हुए उसके तहत आना, उसे इख्तियार करना, यानी दीन इस्लाम का समझना और उसे इख्तियार करना। जहां इख्तियार करने की बात आएगी उसी में एक हिस्सा मखलूक तक दीन के पहुंचाने का हुक्म भी दाखिल होगा। अब उसका दर्जा इख्तियार करने से पहले नहीं है, उसका दर्जा इख्तियार करने के बाद। अब जब बंदा इख्तियार करते हुए दावत हक जो है वो मखलूक को देता है तो वो दावत दो पहलुओं से मखलूक तक जा रही है, एक हिस्सा जो अमली सूरत से है, दूसरा हिस्सा जो दावत दी जा रही है उसमें अल्फाज हैं, आवाज है, किसी तरफ का चलना है, किसी अच्छाई का दिखाना है, किसी तरफ मुतवज्जे करना है, मुख्तलिफ पहलू हो सकते हैं। लेकिन जो तबलीग है उसकी जो खूबसूरत तरीन सूरत है या अंदाज है वो अमली सूरत है, कि जितना कोई बामल होगा ये सबसे आला हिस्सा है तबलीग। अब जब इख्तियार करते हुए मखलूक तक पहुंचाया जा रहा है तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान करीम इरशाद फरमाया गया कि ऐ मेरे हबीब, आपको इन पर निगहबान मुकरर नहीं फरमाया गया कि कहीं पाबंद कर दें, कहीं सख्ती से ये अमल कर इनसे कराया जाए और इन्हें मजबूर किया जाए। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस को ये इरशाद फरमाया गया है तो माँ और शुमा की क्या हैसियत है कि हम ये समझें कि अमूमी तौर पर जो लोगों से जिन्हें हम दावत दे रहे हैं इनको इस तरह पाबंद किया जाए कि वो दावत जो है उस पर वो अमल कर रहा हूं। जहां रियासत के हवाले से, और ये याद रखिए कि रियासत इंसानी मुआशरे में एक इंतहाई अहम जुज्व है, एक अहम हिस्सा है इंसानी जिंदगी का। चूंकि किसी शय के नफाज के लिए एक रियासत का मौजूद में होना लाजमी है, वगरना इनफरादी तौर पर जब किसी बेहतरी के नफाज के लिए भी या जजा और सजा के लिए भी कोशिश की जाएगी तो उसके नताइज जो हैं उसमें सख्ती पैदा होगी। मसलन अगर कोई कत्ल करता है और उसे जवाबन कोई कत्ल करता है तो पहला जो कातिल है वो भी कातिल है, जो दूसरा है वो भी कातिल है, तो मुआशरे में देख लें क्या यही सूरत नहीं होती। लेकिन अगर कोई कत्ल करता है और उसे निजाम सजा देता है तो निजाम को कोई कातिल नहीं कहता। जिनके फर्द को फांसी होती है या सजाए मौत होती है वो निजाम को कातिल नहीं ठहराते, वो फांसी की जो सजा लिखने वाला या उस निजाम में गुजरने वाले जो अफराद हैं उन्हें उस दुश्मनी के तहत नहीं लेते कि उनसे वो बदला लिया जाए। इसीलिए जब रियासती हिस्सों पर बात आती है तो इंतहाई अहम बात है, और रियासत जो है वो नाम से नहीं होती। खित्ते जमीन जो है उसकी पहचान भले मौसमों से हो, भले जमीन का जो तगैर और तबदल है, जो उसकी रुईदगी है, या उसके उसका पत्थर है, शजर व हजर है, किसी पहचान से भी हो, लेकिन उसकी अहमियत जो है वो बुनियादी तौर पर वहां के बसने वालों से होती है। कि अगर हम अपने वतन अजीज का नाम लें तो वतन अजीज पाकिस्तान, पाक सरजमीन, और इसे अगर आप बहस करते आए तो पाक तरीन जो जगह हमारे नजदीक होती है वो खाने खुदा होती है। इस मुतरादिफ हिस्सों में हमारे वतन अजीज का नाम आता है कि खाने खुदा है जो अल्लाह करीम ने अपनी मखलूक को अता फरमाया, और इसकी तामीर में कितना खून लगा है, कितनी इज्जत जो है इसके गारे और मिट्टी की सूरत में इसकी तामीर में इस्तेमाल हुई है लोगों की, आज हम नहीं जानते। अल्लाह उनकी कुर्बानियां कबूल फरमाए जिन्होंने कुर्बानियां दी, जिन्हें ये कुर्बानी देना नसीब हुआ। अब जब हम रियासती हिस्सों को देखते हैं मौजूद सामिन कराम, इस रियासत के साथ जो मोहब्बत है, इसके साथ जो शौक है, इसका जो एहतराम है, इसमें जो एक किरदार का अदा करना है, ये आप देखें हमें दीनी अहकाम में मिलते हैं। तो इंसानी जिंदगी का कोई पहलू ऐसा नहीं है कि जिससे मुतल्लिक दीन इस्लाम तालीम नहीं अता करना। अब ये जिम्मेदारी है जिसे मुखातिब किया जा रहा है कि वह अपने हिस्से का किरदार अदा करे। इसी तहत जब हम बात कर रहे थे दावत की, तो उसमें मैं जो अर्ज करना चाह रहा था वो ये है कि अमल करते हुए हक का पहुंचाना, ये भी दीन इस्लाम के अहकामात में अपने अपने दर्जे के मुताबिक ये बात भी दाखिल हो जाएगी। अब जब हम दावत दे रहे हैं तो रियासत कानून का नफाज करती है, और बात इनफरादी हैसियत में जब बात दावत की आती है तो उस दावत में हमारा अंदाज ऐसा होना चाहिए जिससे तरगीब मिले, जिससे तालीम मिले, जिससे रगबत मिले, न कि किसी को उकताहट हो। ऐसा देखने में आता है कि हम मौका बे मौका दावत दीन पर जब बात करते हैं तो जो पहले नमाज नहीं पढ़ रहा उसे हम अगर मौके की नजाकत न देखें और जहां जब मुलाकात हो या बेमौका हम उसे बात कर दें, अगर उसने ये लफ्ज अल्लाह ना करे कह दें जा मैं नहीं पढ़ता, उसके पल्ले फिर क्या रहा, और जिसने दावत दी उसके अपने जिम्मे कितना बड़ा सवाल पैदा हो जाएगा कि न पढ़ने का तो गुनाह था। सरीयन जब उसने इनकार किया तो उसके इनकार करने के असबाब में दावत वाला, दावत दहिंदा भी तो शामिल हो जाएगा। फिर एक और पहलू भी देखना चाहिए कि अपनी जिम्मेदारी अदा करते हुए मामला अल्लाह करीम के सुपुर्द कर दिया जाए। इसलिए हम तो ये समझते हैं या देख रहे हैं कि फलां नमाज नहीं पढ़ रहा। अब ये मामला ऐसा है कि खालिक और मखलूक के मां बहन है, जाहिरी पहलुओं में तो है कि वो नमाज अदा नहीं कर रहा। सबसे बड़ा हुक्म फराइज का है, फराइज में बुन पहला हिस्सा नमाज का है, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बंदे मोमिन की पहचान नमाज इरशाद फरमाया कि बेनमाज हम में से नहीं, यहां तक इरशाद फरमाया गया है। अब हमें क्या मालूम कि वो नमाज नहीं पढ़ रहा या उसे सजदे की तौफीक ही नहीं हो रही। ये वो मामला है जो अल्लाह और उसके बंदे के दरमियान है। तो हमें अपनी जो कमजोरियां हैं उन्हें देखते हुए, उनका तदारुक करते हुए, जहां बेहतरी जिस कदर हो सके उसे अख्तियार करते हुए, अपनी सांसों की तकमील, अपनी कदमों की तकमील, अपने रिज़्क़ की तकमील, यानी जो फुर्सत हमारे पास है اس کی تکمیل مثبت پہلو سے ہو. اب جہاں جتنا جس کا تجربہ, قرآن کریم بیان فرما رہے ہیں کہ بے شک جن لوگوں نے اپنے دین کو الگ الگ کر دیا اور گروہ گروہ بن گئے, ان سے آپ کا کوئی تعلق ہے. اور جس تفریق نے اتنی گہرائی میں جا پھینکا کہ وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ میرے ابھی باپ کا ان سے کوئی تعلق, تو یہ سمجھنا میں یہ چاہتا ہوں, مجھے یہ پسند ہے, یہ دیکھیں کہاں پہنچا دیتا ہے. ایسی تفریق جو زندگی میں, معاملات میں, معاشرے کو مقابل لا کھڑا کرتی ہے, جہاں ایک دوسرے کا تعاون درکار ہے, وہاں ایک دوسرے کا بندہ تکلیف کا سبب بن رہا ہوتا ہے. اور دین حق کا جتنا بھی تجاوز ہے, اتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کا رخ انور دوسری طرف ہوگا جہاں حق ہے, اور جو غلط عمل اختیار کر رہا ہے وہ اپنا رخ الٹی طرف لے کر جا رہا ہے. اور جہاں رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ میرے حبیب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان سے کوئی تعلق نہیں, تو وہاں پھر رحمت باری تعالیٰ تک رسائی کیسے کوئی پائے گا. تو یہ باتیں عمومی نہیں ہیں, اللہ کریم کا ارشاد ہے, کلام ذاتی ہے. اللہ کریم نے مخلوق کے لیے, ہماری رہنمائی کے لیے اسے ارشاد فرمایا ہے. اور کتنی ہی برکت ہے کہ میں اگر اپنے آپ کو دیکھوں یقین مانے تو میں ندامت محسوس کرتا ہوں تلاوت کرتے ہوئے کہ کیا میں اس قابل ہوں کہ مجھے اللہ کریم کا کلام جو ہے اسے پڑھنا نصیب ہو, کیا میری زبان اس قابل ہے کہ میں وہ الفاظ ادا کروں جو رب کائنات نے عطا فرمائے ہیں, جو لبہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں نصیب ہوا. تو کیسا کلام ہے, کیسی عظیم عطا ہے, کتنا کرم ہے میرے اللہ کا. تو اپنے آپ کو دیکھتا ہوں تو ندامت محسوس کرتا ہوں کہ جہاں ہماری تلخ الفاظ تھے, جہاں ہمارے غیر مناسب انداز تھے, اور کہاں اللہ کریم نے کلام ذاتی سے نوازا. تو یہ تو ایسا حصہ ہے کہ ابتدا و انتہا دن کی کلام ذاتی سے نصیب ہو تو کیا خوشبختی ہے کہ ابتدائے جو معاملات ہے اس میں تلاوت کی جائے, انتہائے اوقات جب بندہ رات آخر کو پہنچتا ہے سونے کی طرف جاتا ہے تو توفیق ہو کہ پھر تلاوت نصیب, تو صبح و شام اللہ کریم کا کلام نصیب ہو. کیسی بڑی عطا ہے. تو ضروری ہے کہ اس عطا کو سمجھا جائے, اس سمجھ کو اختیار کیا جائے. اللہ کریم علماء کرام کی خدمات کو قبول فرمائے. ہم دینی پہلوؤں کو جب دیکھتے ہیں, دینی شعبہ جات کو دیکھتے ہیں, تو ہم انہیں مقابل دیکھتے ہیں. عجیب بات ہے, رخ ایک طرف کا ہے اور ایک طرف کا رخ مسافر ما بین وہ مقابل کے غلط اور صحیح تک کی بحث پر چلے جائیں, تو یہ کتنی ناسمجھی ہوگی, کتنی اپنے آپ کے ساتھ زیادتی ہوگی. کیونکہ دین کے شعبے ہیں, ان شعبوں میں جس کو جتنا کام نصیب ہے اللہ کریم جسے جتنا عطا فرما رہا ہے اس کی خوشبختی ہے. چاہے وہ اس سے تحریر و تقریر سے متعلق ہیں, دعوت و تبلیغ سے متعلق ہیں, جہاد سے متعلق ہیں, مدارس کے حصے ہیں, یہ سارے حصے دینی احکامات کے تحت آتے ہیں. اسی طرح جب بات آتی ہے خانقاہ کی, تو خانقاہ وہ جگہ ہے جہاں ہر شعبے کا حصہ پایا جاتا ہے. اور ہم نے کیا سمجھ لیا ہے کہ مدارس کا جو نظام ہے یہ تو ایسا ہے جس کا کوئی دنیا میں حیثیت نہیں. دنیا کا مالک, اس کا حکم سمجھنے کا جو اس سے سبب ہیں, ان کی کوئی حیثیت نہیں. اور وہ علوم جو محتاجیوں تک پہنچا رہے ہیں، مخلوق ایک دوسرے کی محتاجی میں جڑ رہی ہے، ان علوم کو یہ سمجھا جاتا ہے کہ کمال ہے. عجیب بات ہے، دین کے لیے جو وقت صرف کرتا ہے اسے کہتا ہے یہ وقت ضائع کر رہا ہے، بیکار گزار رہا ہے. جو اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر نکلتا ہے، کہتے ہیں یہ کیسی حالت ہے. اسی طرح جب بات خانقاہ کی آتی ہے تو جو انکار ہے وہ تو ہے انکار، جو اقرار ہے دکھ وہاں اور زیادہ ہوتا ہے، کہ اقرار معمولات دنیا کے لیے ہے کہ جو دنیا کی آسائش ہے وہ خانقاہ سے حاصل کی جائے. کمال ہے بھائی، جہاں سے دنیا نہیں پروردگار عالم کے ساتھ قرب کے رستے میسر آتے ہیں اور وہ پہلو نصیب ہوتے ہیں جو قلب اثر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہر جاری ہے، کمال ہے. ہم کیا کہتے ہیں کہ یہاں جو سر درد ہے اس کی دوا میسر آ جائے، یہاں جو خواہشات ہیں ان کی تکمیل ہو جائے. اور ایسا نہیں ہے کہ میں خود سے کوئی، جیسے کہتے ہیں نا کہ ہم کلامی کر رہا ہوں یا خود سے کہہ رہا ہوں، ایسا نہیں. آئے روز یہ معاملات دیکھنے کو ملتے ہیں اور دل چاہتا ہے کہ کوئی یہ پوچھے اس راستے کے جو نکات ہیں ان پر بات کی کرو، جو اسباق ہیں وہ سکھاؤ، جو وہ کیفیات ہیں ان کو سمجھنا ہے، وہ کیسے سمجھنا ہے، اس پر عمل کیسے کرنا ہے، اس کی محنت کیسے کرنی ہے، کیسے ذکر کا انداز ہوگا. اور اس وقت ذکر خفی بہت کم جگہ میسر ہے اور کثیر جگہیں جو ہیں وہاں ذکر جہر کرایا جاتا ہے، تسبیحات کرائی جاتی ہیں، اور یہ پرانا معمول آ رہا ہے مشائخ کا کہ آنے والے کو اس کی استعداد کے مطابق اس کو سمجھاتے ہیں. اور ایسا نہیں ہے کہ آج کی دنیا الگ ہے، نسبت کا حیثیت کا فرق ہے، چونکہ جتنا وقت بیشتر ہوگا اتنا قرب ہے اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارک کا، اس کی برکت، اس کا مقام، وہ کوئی پیمانہ نہیں ہے کہ اس کو ماپا جا سکے، وہ برکات اپنی جگہ. لیکن جو عمومی مزاج انسانی ہے اسے جب ہم دیکھتے ہیں تو یہ بات سمجھ جاتی ہے کہ یہ سوال آج ہی نہیں ہے، پہلے بھی اس طرح کے انداز رہے ہیں. ہر آنے والے کی وہ تربیت کرتے تھے، اسے کچھ تسبیحات بتا دیتے تھے کہ عبادات جو حکم ہے فرائض کے ساتھ یہ آپ اضافی نفلی عبادت اختیار کرتے ہیں، اور وہ عمل بھی چونکہ مسنون تسبیحات ہیں، کوئی عمومی بات نہیں ہے. اسی طرح کسی نے کسی کو آیا کریمہ کسی کا حصہ بتا دیا، تلاوت قرآن کریم کے حوالے سے کوئی حصے بتا دیے کتنی تلاوت کر لو، تو چند لوگوں کو ذکر خفی سکھایا جاتا تھا. اللہ کریم کلزم فریضات حضرت مولانا علیہ خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے درجات بلند فرمائے، آپ کی محنت قبول فرمائے. آپ نے فی زمانہ میں جیسے کہتے ہیں مجدد طریقت، آپ نے جو آمیزش، جو مرور زمانہ کی آمیزش تھی اس راہ میں، آپ نے اسے کاٹ چھانٹ کر صاف لطائف و مراقبات کے ایک ایسی تربیت جو ہے اس کا نظام باقاعدہ نظم قائم کیا. اور حضرت قاسم فرزاد مولانا امیر محمد اکرم امان رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے شیخ کے حکم کو لے کر اتنی محنت اور اس پر کاوش کی، الحمدللہ وہ تربیت دنیا کے کونے کونے تک پہنچی. میں یہ نہیں کہتا کہ یہ ہماری نسبت سے لوگ اللہ اللہ کر رہے ہیں، میں یہ نہیں کہتا، لیکن یہ میں بات بڑے وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ اس نسبت سے اللہ اللہ پوری دنیا میں ہو رہی ہے. اللہ کی مخلوق ہے، اللہ جانے اس کی مخلوق جانے، اور اگر اللہ اللہ کر کے بھی پھر ہم نے ذات منوانی ہے تو پھر ہم نے اللہ اللہ کیا کی، پھر ہماری اللہ اللہ کو کیا شرف قبولیت نصیب ہوئی کہ نتیجے میں ہم اپنی انانیت پر آ جائیں. اس لیے بھائی ہمارا کچھ جو کچھ ہے اس کا ہے, اس کی مخلوق ہے, یہ اس کا احسان ہے کہ اس شعبے میں اپنی زندگی جو ہے وہ بسر کرنے کی توفیق اس نے عطا فرمائی ہے. چہ جائے کہ بندہ اپنی بات کرے, لوں لوں اور لمحہ لمحہ شکر میں گزر جائے کہ یہ اس کا احسان ہے کہ اس نے توفیق بخشی, تو بھی یہ شکرانہ کم ہے. وہ غفور الرحیم ہے, کسی بد کردار کو پیاسے کتے کا پانی پلانا وہ ایسا پسند کرے کہ اسے بخش دے, غفور الرحیم. اور اس کا احسان کہ وہ اس بحر سے منسلک فرمائے, اور آج اس وقت میں جہاں رواجات حقیقت کے طور پر پیش کیے جاتے ہیں اور حقیقت پر جو عمل پیرا ہو اسے کہتے ہیں کہ اسے تو کیا ہوگا, تو ضائع ہوگا, تو کسی کام کا نہیں تھا. یہ سوال پوچھو جہاں قرآن کریم بیان فرماتا ہے کہ تم پاس بیٹھے ہوتے ہو لیکن اللہ تم سے زیادہ قریب ہے اس پر, جب پنڈلی پنڈلی کے ساتھ سختی پر آ رہی ہوتی ہے تو وہ فرماتا ہے لوٹا سکتے ہو تو اسے لوٹاؤ واپس جس کی روح قبض ہو رہی. اس وقت پوچھے کوئی اہم کون سا حصہ تھا زندگی گزارنے کا, اور اکثر جب بندہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے اس بات کی تو سمجھ آ رہی ہوتی ہے, لیکن اللہ توفیق عطا فرمائے کہ جب اختیار کرنے کی سکت ہے, وجود میں طاقت ہے, تو یہ باتیں سمجھ. تو خانقاہ کو خانقاہ کے نام سے موسوم کیا جائے, شیخ کے نام سے کسی فرد پر بات کی جائے, بنیادی تو مقصد دین کا سیکھنا ہے, تو بات کسی شعبے کی بھی ہوگی دین اسلام کی, حدود و قیود جو ہیں وہ قرآن و سنت ہے. اگر کوئی تلوار اٹھا کر گردن کاٹنے یا کٹوانے کو کھڑا ہے تو حدود و قیود دین اسلام کی ہیں, اس کی ذاتی مرضی نہیں ہو سکتی. اسی طرح بات دعوت و تبلیغ کی ہے, جتنی مرضی اسناد افتاء کی حاصل کر لو, بلنیاں فارغ و تحصیل کی حاصل کر لو, حدود و قیود جو ہے وہ شرعی ہے, اس کے باہر کو نہیں جا سکتا. اسی طرح بات کیفیات قلبی کی آئے گی تو کیفی شعبہ ہے, مزید نزاکت ہے, کیفی شعبہ ہے, خفی حصے ہیں, تو اخفاء کے ان پہلوؤں کو اور نازک سمجھنا چاہیے. چونکہ عمل وہ صالح جس کا نتیجہ قرآن و سنت کے طور پر نصیب ہو, ایسا کوئی حصہ نہیں ہے کہ بندہ یہ سمجھے کہ میں جیسے چاہوں زندگی بسر کر رہا ہوں اور میں منازل طے کر رہا ہوں, ایسا کوئی نہیں. اس نام پر ایسا بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ یہاں تک کہا جاتا ہے کہ جی دل میں پاکیزگی ہے تو اسی سے نماز قائم ہوگی, نماز قائم کرنے کا حکم. تم بڑے مبلغ ہو گئے ہو, بڑی باریکیاں سمجھ رہے ہو, تو جو کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار فرمایا کیا جواز ہے تمہارے پاس کہ اس کے مقابل کھڑے ہو. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین, تابعین, تبع تابعین, مبارک ہستیوں, سارا جہان جمع کر دیا جائے نا جی, انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے بات نہیں, بعد از انبیاء بات کر رہا ہوں, تو ساری مخلوق کو ایمان نصیب ہو, کیفیات نصیب ہو, بلند ترین منازل نصیب ہوں تصوف میں, ان سب منازل کو ایک جگہ جمع کر لیا جائے, اور اس بلندی کو اگر تبا تابعین کی جو جوتی کی خاک ہے اس کے ساتھ رکھا جائے وہ خاک بلند ہے، یہ بات مقابل نہیں آ سکتی. بات میت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کون ہے وہاں مقابل کی بات کرے. دنیا میں ایسی دنیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے مبارک میں چادر ڈال کر کھینچی گئی، مخاطب کرنے کو. ہم بھول جاتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم برزخ میں جلوہ افروز ہیں، میاں وہاں دنیا نہیں ہے، سننے میں آتا ہے، کہتے ہیں ایک دوسرے کو، کہتے ہیں گئے تو میرا سلام دینا، مراقبات میں ہو تو مجھے توجہ دلانا، کہنا اور ہونا بڑا فاصلہ ہے. برزخ میں جہاں آپ جلوہ افروز ہیں وہاں جرت نہیں ہے کسی روح کی ایسی آنکھ کا اٹھانا کہ اگر اجازت نہ ہو تو وہاں خود سے اٹھا سکے، دارالعمل نہیں رہا. وہاں کی حد ادب وہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام عالی ہے، اور جتنی آشنائی نصیب ہوگی اتنی زبان گنگ ہو جائے گی. تربیت میں ایسے ایک دفعہ بیٹھا تھا، استاد کسی کو سکھا رہے تھے، مجھے کوئی بات پچھلا فرد نہیں یاد، لیکن میں نے انچارج کی تو اسے بات تربیت کے حوالے سے کر رہے تھے، تو میں نے انچارج کیا کہ حضرت اگر شیخ المکرم کمرے میں بیٹھے تشریف رکھتے ہیں ممکن ہے کہ کسی کو کہیں اٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ، آ جاؤ چلے جاؤ، اب آ جاؤ پھر اٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ. میں نے کہا کیا خیال ہے، دربار رسالت میں یہ ممکن ہے؟ تو وہاں کہ ایسے نگاہ اٹھا سکے، بغیر اجازت نگاہ نہیں اٹھ سکتی. اور اللہ کریم وہاں حاضر ہونا عطا فرمائے، تھوڑی خوشبختی کہ جہاں آپ جلوہ افروز ہیں مخلوق پر رب کائنات کی رحمت کا سبب جو ذات امام الانبیاء ہمارے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں تشریف فرمائے، مزہ سامنے کر حاضری نصیب، تھوڑی بات. یہ وہ عطا ہے کہ جوں جوں گردش ایام ایسے اپنا تکمیل کر جائے گی، حقائق کھلتے آئیں گے، بات بھی سمجھ آتی جائے گی، بات کی نزاکت بھی سمجھ آتی جائے گی. اللہ اسے جوڑے رکھے، اور بڑی بنیادی شے ہے کہ اللہ کریم اس سے جوڑے رکھے کہ یہ حق نصیب رہے، اور اللہ کا احسان ہے اللہ نے ہمیں ایسے مشائخ عطا فرمائے ہیں کہ ایک وقت تھا کہ تصوف مانتا کوئی نہیں تھا، اللہ نے انہیں ایسی قوت عطا فرمائی، ایسی دسترت فقی حصوں کی عطا فرمائی، ایسے دلائل جمع فرمائے، ایسی تربیت کی، ایسی عملی صورت مخلوق کو پیش کرنے کی سعادت نصیب ہوئی ذاتی طور پر کہ تصوف کا انکار محال ہے. ہمیں کوئی نہیں کہتا کہ ذکر خفی کیوں اور کیسے، ہمیں کہتے ہیں کیسے کرنا ہے بتاؤ تو صحیح، بڑا بڑا فرق ہے. تو کسی کو پہلے منوانا اور سکھانا بڑا فاصلہ ہے، اور جو مانا ہوا آئے اس کی تربیت کتنی آسان. تو یہی جب میں یہاں دیکھتا ہوں تو ہمارے بھائی جو اہل حدیث، چونکہ قرآن و حدیث سے باہر کوئی نہیں جا سکتا، تو وہ کیفیت پر بحث کرتے کے لیے تو وقت لگتا ہے اس تک پہنچتے پہنچتے. اسی طرح جو بھائی دیوبند سے تعلق رکھتے ہیں ان سے کم لیکن وقت لیتے ہیں, کیونکہ سمجھانا سکھانا. تو اہل بریلی جو ہیں وہ جیسے کو مانا بانا ہوا ہے تو اس کی تربیت اسے سکھایا جائے. لیکن ہر دو حصوں میں کسی کو سمجھا کے کہ وہ ان پہلوؤں سے آشنا ہو پھر سکھایا جائے, یا وہ گھر سے مان کر ایسا آ رہا ہو کہ آپ غلط اور صحیح جو کہہ رہے ہیں اس پر عمل کر. ہر دو صورت میں آپ کا امتحان ہے. اگر کوئی سخت ہے نہیں مان رہا تو ذمہ داری ہے اس تک حق پہنچانے کی, اسے ڈانگ سوٹا نہیں کر. اور اگر کوئی مان رہا ہے تو اسے اپنے سجدوں پر لگا دینا ظلم ہوگا. اسے حقیقت حال جو ہے اس تک پہنچانا ہے. اللہ کریم ہم سب کو آپس کی محبت عطا فرمائے, اور اس کا ایک ہی راستہ ہے دین الاسلام جو قرآن کریم نے ہمیں بتایا ہے, جو ارشاد باری تعالیٰ بڑا واضح بیان فرمایا. اللہ کریم میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.